نماز سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بیٹھے، انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. اللہ اکبر. نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے قریب قریب ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ساتھی انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. سورہ یوسف کی تفسیر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ سنیں گے تو فائدہ ہوگا اس سے. یہ آج نماز جو دوبارہ پڑھائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو اور آئندہ کے لیے کچھ ایسا حالات آ جائیں تو پتہ ہو. اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء.
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين صدق الله العظيم.
اس سے پہلے کہ جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم، نماز کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو آج جو دوبارہ نماز پڑھائی گی مفتی صاحب نے، جو امام ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ الامام ضامن، ساری مقتدیوں کی ذمہ داری امام پر ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی نماز پڑھانے کا موقع ملے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز میں جو امام پڑھتا ہے، چونکہ اس اکیلے کی نماز نہیں ہے، اس کے پیچھے سارے مقتدیوں کا وہ ذمہ دار بنا ہوا ہے، تو ایک تو اچھے طریقے سے وضو کرنا، پاک صاف کپڑے پہننا، بہت زیادہ احتیاط، اور جب نماز پڑھانے کا موقع ملے تو جو کچھ نماز میں آپ پڑھتے ہیں آگے قرآن کی کوئی بھی صورت تو یا کوئی بھی آیتیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں ہم الفاظ آگے پیچھے کر لیتے ہیں یا غلط پڑھ لیتے ہیں، اور ان کی درستگی اگر نماز میں نہیں ہوتی تو نماز پھر نہیں ہوتی. اگر آج مفتی صاحب خاموش ہو جاتے اور نماز تو کسی کو پتہ تو نہیں تھا، ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلا تھا، تو انہوں نے بتایا تو پھر پتہ چلا. چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے، جو امام ہے تو آپ سے تو نہیں پوچھا جاتا، ان سے پوچھا جاتا، سوال ان سے ہوتا جو امام ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. آج جیسے غلطی ہوئی، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ایمان والوں کی نشانیاں ذکر ہو رہی تھی کہ کن کن چیزوں پر آپ ایمان لائیں گے تو یہ ایمان والا کہلائے گا اور یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، تو اس میں یؤمنون کا لفظ تھا تو نماز میں لا یؤمنون پڑھ لیا، صرف لفظ لا بڑھا دیا تو معنی بالکل تبدیل ہو گئے کہ ان پر ایمان نہیں لانا، تو ہے اس پر ایمان لانا، تو اس لیے نماز دوبارہ پڑھ. اگر اسی کو نماز میں صحیح کر دیا جاتا، صحیح ہو جاتا تو وہ نماز درست ہو جاتی، نماز صحیح ہو جاتی، لیکن نماز میں نہیں صحیح ہو سکا، بعد میں ان کو ادراک ہوا یا ان نے کوشش بھی کی تو نہیں، تو اس لیے پھر ان نے بتا دیا نماز دوبارہ پڑھائی. تو ہم اگر نماز پڑھائیں گے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کے معنی ہی نہیں آئیں گے تو ہم غلطی بھی کر جائیں تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوگا نماز ہوئی یا نہیں، تو نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے جب بھی نماز پڑھائیں تو ان صورتوں کی آپ تلاوت کریں جس کا مفہوم آپ کو پتہ ہو، کہ اگر غلطی بھی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہو. تو دوسرا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نمازی کو، چونکہ نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کو اور اس کے الفاظ اس کو آنے چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نماز میں ایسی غلطی کر دے اس کی نماز ہی نہ ہو، وہ نماز پڑھتا رہے اور نماز، جیسے ایک میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک ساتھی دعائے قنوت مجھے سنا رہا تھا، تو دعائے قنوت میں ایک لفظ آتا ہے نشکرو کا ولا نکفرو کا، نشکرو کا ولا نکفرو کا، تو وہ سنا تو اس کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، لا نشکرو کا و نکفرو کا، لا نشکرو کا و نکفرو کا، تو جب بھی وہ پڑھتا تو لا نشکرو کا و لا کو نشکرو کا کے آگے لگا دیتا. تو اس نشکرو کا ولا نکفرو کا اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے، تیری نافرمانی کریں گے. تو اگر یہ کوئی نماز میں کہے تو نماز تو نہیں ہوگی. تو بعض اوقات ایسے لفظ کی جو معنی کو بالکل تبدیل کر دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہاں اگر تھوڑی بہت غلطی ہو جائے جس سے معنی بالکل تبدیل نہ ہو، بالکل معنی تبدیل نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اگر ایسی غلطی کوئی ہو گئی نماز کے اندر لیکن معنی بالکل تبدیل نہیں ہوئے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں انعمت علیہم، انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا دے. اگر انعامتا کے بجائے آپ نے انعامتو پڑھ لیا، صرف پیش زبر کی جگہ پیش پڑھ لیا انعامتو،
انعمت علیہم, اگر آپ نے کر دیا تو اس میں یہ ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں نے یا اللہ تجھ پر انعام کیا ہے, بالکل معنی چینج ہو جاتے ہیں, تو اس میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. وہی ہم نے جو انعام کیا, یعنی نماز پڑھنے والا اس نے اللہ پر انعام کیا, تو کون ہے جو اللہ پر انعام کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے جن پر انعام کیا یا اللہ ان کا راستہ, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جنہوں نے اللہ پر, تو اللہ پر, تو یہ معنی چینج ہو گئے. تو نماز, تو یہ مثال کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے الفاظ قرآن میں ایسے آتے ہیں کہ معنی چینج ہو سکتے ہیں, تو جس کو ترجمے کا پتہ ہے وہ تو نماز دہرا لیتا ہے, لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو, سے وہ رٹا لگایا ہوا ہو اور ہم نماز پڑھا دیں اور ایسی غلطی کر دیں, یا ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں ان کا, تو یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ تاکہ ہمیں اس کا ترجمہ اور مفہوم ہو, اور اگر غلطی ہو گئی نماز میں اور فوراً نماز کے اندر ہی اس کو درست کر لیا تو پھر بھی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی, نماز ہو جاتی ہے کہ وہ اس نے اس کو درست کر لیا, غلطی ہو گئی تھی لیکن نماز کے اندر ہی درست کر لیا, تو نماز میں درست نہیں ہوا تو اس لیے پھر نماز کو لوٹایا گیا. تو بہرحال یہ نماز کی بڑے اہم مسائل ہیں, ان کو سیکھنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف ہے, اور سورہ یوسف کا آج ساتواں رکوع ہے, اور بارہویں پارے کا یہ آخری آیتیں ہیں, اور تیرہویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے, قیدیوں کو جو دو ساتھی تھے انہیں خواب آئی اور اس خواب کی تعبیر بتائی, اور وہ قیدی نکل کر آگے, ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا اور دوسرا چھوٹ گیا, بادشاہ کو خواب آئی, پھر وہ خواب کی تعبیر پوچھی گئی, کوئی نہ بتا سکا, پھر اس قیدی کو یاد آیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں رہ چکا تھا, اور خواب کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی بیائی نہیں, ایسا ہی ہوا, تو اسے یاد آیا اور اس نے بادشاہ کہا میں تعبیر پوچھ کر آتا ہوں, مجھے ایک شخص معلوم ہے, تو جاتا ہے تعبیر پوچھ کر آتا ہے. بادشاہ کو جب تعبیر بتائی جاتی ہے تو بادشاہ حیران ہوتا ہے, تو آج کا درس وہاں سے آگے ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ یوسف کو لے کر آؤ میرے پاس, جیل سے نکال کر لے آؤ, میرے پاس لے آؤ. تو جب قاصد جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں, اور یہ انکار اس لیے ہوتا ہے کہ آگے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عہدہ ملنے والا ہوتا ہے, جو عہدہ یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے صبر کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے سال جیل میں رہے, اب موقع ہے جیل سے نکلنے کا, اور ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو انکار کیا تھا پھر اگر بادشاہ بھول جاتا اور سالوں سال پھر جیل میں پڑے ہوئے ہوتے, تو ایسا موقع جب ملتا ہے تو بڑے بڑے کوشش کرتے ہیں کہ جلد یہاں سے نکل جائیں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آگے عہدہ ملنا تھا اور یوسف علیہ السلام نے جو آگے کام کرنا تھا تو پہلے یہ جتلانا تھا کہ میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں, میں خائن نہیں ہوں, اور خیانت کرنے والا اسے پھر ایسا عہدہ جو آگے یوسف علیہ السلام کو ملنا ہے تو وہ اس عہدے کے ساتھ پھر وفا نہیں کر سکتا, تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک وہ عورتیں میرے بارے میں صفائی نہ دے دیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا, جو عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے, اور پھر عزیز مصر کی بیوی کا جو مسئلہ تھا, جب وہ حقیقت بادشاہ کے سامنے نہیں آئے گی اور میری پاک دامنی ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی اور میں خائن نہیں ہوں, میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے, یہ بات جب ظاہر نہیں ہوگی تو میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا. تو اب بادشاہ نے عورتوں کو اکٹھا کیا, خاص کر ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, ان سے کہا کیا معاملہ تھا, تو ان عورتوں نے کہا کہ ہم یوسف میں بالکل کوئی خیانت نہیں دیکھتے, یوسف سچے ہیں اور جو کچھ غلطی ہوئی ہم ہی سے ہوئی, کیونکہ عورتوں بھی پھر عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ مل گئی تھی کہ تو حق پر ہے, تو جو غلطی ہوئی ہم سے ہی ہوئی. تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی اس وقت بول پڑی کہ اللہ کی پناہ, اور قسمیں اٹھانے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں, میں نے ہی یہ گناہ کرنے کی کوشش کی, اور میں نے ہی یہ کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کی طرف بلاؤں اور اپنی خواہش پوری کروں, تو یہ ساری غلطی میری تھی. جب یہ معاملہ ہوا تو پھر بادشاہ نے قاصد بھیجا, یوسف علیہ السلام آئے, اور پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے اپنا سب سے قریب رکھوں گا, اور دوسرا یہ کہ کہ جو خواب کی تعبیر بتائی ہے اور تعبیر کے ساتھ جو تدبیر بتائی ہے یہ عہدہ بھی تیرے ہی سپرد کرتا ہوں، یہ عہدہ بھی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیریں بتائی تھیں، اور پھر خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ عہدہ ملا اور پھر اس کو کس طرح اس کا انتظام کرنا ہے، بڑے اچھی تدبیر کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تدبیر بنائی 7 سال تک، کہ 7 سال تک خوب غلہ آئے گا، کھیتی باڑی خوب ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اعلان کروایا کہ جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، جن کی اپنی زمینیں ہیں، وہ خوب اپنی زمینوں میں محنت کریں، اور اپنے لیے یہ 7 سال تک جو غلہ خوب ہوگا اس میں کچھ جمع کریں اور کچھ خرچ کریں جو استعمال کرنا ہے، اور زیادہ کوشش کریں کہ اگلے 7 سالوں تک انہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو، ان کے گھروں میں اور ان کے گودانوں میں اتنا غلہ جمع ہو تاکہ ہم اپنی رعایا سے بے فکر ہو جائیں، جو مصر کے لوگ ہیں ان کے پاس اتنا غلہ ہو کہ ان کی طرف سے ہم بے فکر ہو جائیں، اور باہر سے جو ضرورت مند آئیں تو پھر انہیں، اور جو سرکاری زمینیں ہیں، یہ روایات میں آتا ہے مفسرین نے لکھا ہے جو سرکاری زمینیں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ یہ اعلان کر دو کہ سرکاری زمینوں میں بھی خوب کھیتی باڑی کی جائے اور غلہ اتنا اکٹھا کیا جائے کہ سرکاری سارے گودام بھر دیے جائیں غلوں سے، اور یہ ہمارے کام آئے گا، کیونکہ ہماری جو رعایا ہوگی، مصر کے جو لوگ ہوں گے، ان کے پاس تو اتنا جمع ہوگا کہ وہ اگلے 7 سال تک کھائیں گے، لیکن باہر سے جو لوگ آئیں گے تو ان پر یہ غلہ ہم بیچیں گے، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا جو باہر سے آئیں گے قحط سالی کی وجہ سے ان کے پاس۔ تو جب یہ حسن تدبیر دیکھی، کہتے ہیں کہ بادشاہ نے سب کچھ اسی کے سپرد کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے، سب کچھ یوسف علیہ السلام کے۔ اور آگے پھر کچھ عرصہ زیادہ گزرا بھی نہیں تھا کہ اس شخص کا جو زلیحہ کا شوہر تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور بادشاہت ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گئی، اور پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی، اور اس انداز میں تدبیر کی کہ جب خوشحالی کے سال ختم ہوئے اور قحط سالی کے سال شروع ہوئے، اجمالاً آج کے ان آیتوں میں ان سارے 14 سالوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ جب قحط سالی کے سال شروع ہوئے تو مصر کے عوام جو تھے وہ خوشحال تھے، ان کے گھر ان کے گودام بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا اپنے 7 سالوں کے لیے، تو اب ان کی فکر نہیں تھی۔ باہر سے جو لوگ آتے تھے، کیونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ مصر کے بادشاہ نے بہت کچھ جمع کیا ہے، اور جو بھی ان کے پاس جاتا ہے انہیں دیا جاتا ہے، اور اس تدبیر کے ساتھ وہ تقسیم کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پیسے والا ہے اس کو سارا اٹھا کر دے دیا، ایسا نہیں، جو بھی آتا تھا ہر ایک کو ایک شخص یا ایک فیملی یا ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جاتا تھا، اور وہ 5 من کے قریب، اس کا حساب لگایا ہے 5 من کے قریب غلہ ہوتا جو ایک ایک آدمی کو دیا جاتا، اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیا جاتا تھا، اور قیمت بھی اتنی مقرر کی تھی، ایسا نہیں کہ قحط سالی آ گئی جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوز کر دیا جاتا ہے، پھر مرضی کی قیمت لگا کر وہ بیچ سکتے تھے، کیونکہ پوری دنیا مجبور تھی اور اطراف عالم سے لوگ آتے تھے تو وہ مجبور، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لوگ پیسے لاتے تھے، ان کے پاس راشن نہیں تھا، غلہ نہیں تھا، تو یہ مہنگے داموں اس کو بیچ سکتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بھی قیمت کم کی، اور دوسرا یہ حسن انتظام کیا کہ کسی کو زیادہ نہیں دینا تاکہ کوئی محروم نہ رہے، اور 7 سال تک جو لوگ آتے رہیں تو ان کو یہ غلہ ملتا رہے، تو ان آنے والوں میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے تھے کہ وہاں قحط سالی پڑ گئی تھی، تو یہ آئے اور ان کے پاس جو جانور تھے ہر بھائی کو ایک ایک اونٹ کے برابر غلہ ان کے بھی حوالے کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ سال اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا ہے، اگر اسے لے کر آؤ گے تو ایک اونٹ غلہ زیادہ ہی ملے گا، کیونکہ کسی کو، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تھا اپنے بھائیوں کو، انہوں نے نہیں پہچانا تھا، لیکن پھر بھی زیادہ غلہ نہیں دیا، اتنا ہی دیا جتنا اور لوگوں کو دیا جاتا ہے، ہاں ان کی جو پونجی تھی وہ واپس ان کے سامان میں رکھ دی، آگے آئے گا اس بارے میں۔ تو اس طرح کے، اور خود کیا کیفیت تھی، حالانکہ مصر میں یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے، بادشاہ تھے اور سب کچھ ان کے پاس تھا اور مال پیسہ بھی اطراف عالم سے آ رہا تھا، وہ جو غلہ جمع کیا تھا وہ بیچ رہے تھے تو پیسہ بھی آ رہا تھا، سب کچھ تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو شاہی باورچی خانہ تھا جس میں کھانے طرح طرح کے پکتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کے زمانوں میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد شاہی جو باورچی خانہ ہے صرف ایک دن کا کھانا پکے گا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن کھاتے تھے اور ایک دن نہیں کھاتے تھے، اور ایک وقت کا کھانا اور وہ بھی کم۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، تو آپ پہلے سالوں کی بنسبت اب آپ بہت کم کھانا کھاتے ہیں اور ایک دن بھوکا رہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رعایا جو اطراف عالم سے آتی ہے، ہم پیٹ بھر کر اگر کھائیں تو پھر ہم تو بے فکر ہو جائیں گے، ہمیں تو ان کی بھوک کا احساس نہیں ہوگا، جب ہم بھوک سے رہیں گے تو پھر رعایا کی بھوک کا احساس ہمیں ہوگا اور پھر ہم ان کی ضرورت کو سمجھیں گے اور ان پر تقسیم کریں گے۔ تو یہ تدبیریں کہ جو شاہی محل کے اندر بھوک سے لوگ رہتے تھے، کم خرچ کیا جاتا تھا، اور باہر سے جو لوگ آتے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور غلہ لے کر بھی جاتے، تو اس طرح پیسہ بھی مصر میں آتا اور مصر کی شہرت بھی اطراف عالم میں، اور پھر خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ مصر کا ایک ایسا بادشاہ بنا ہے، اس نے ایسی تدبیر کی ہے کہ عوام بھی خوشحال ہے اور اس کی اپنی رعایا اور اطراف عالم سے دوسرے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی غلے اونٹ بھر کر لے کر آتے ہیں اور کسی کو محروم نہیں لوٹایا جاتا، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو بھی غلہ دے دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس ہیں تو اتنا ہی لیا جاتا ہے جتنی غلے کی قیمت ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کل ذخیرہ اندوزی کر کے پھر اپنی مرضی کے مطابق دام لیے جائیں اور پیسے لیے جائیں اور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے ان سے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس پر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ پوری رعایا کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ حاکم وقت اس وقت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے جب رعایا اس کی تکلیف میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حاکم بنے تو رعایا سوتی تھی اور رات کو حضرت عمر گش کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، اور گش بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کا پروٹوکول ہو کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مدینہ کی گلیوں میں نکلا ہے، سفر کر رہا ہے، تو ہر طرف آپ کے خادم ہوں، غلام ہوں، ایسا نہیں اکیلے راتوں کو نکلتے اور گش کرتے کہ کوئی مجبور تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی باہر سے قافلہ آیا ہے اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو گشت اس لیے کیا جاتا تھا کہ تاکہ لوگوں کی تکلیف کو دور کیا جائے، اور خود تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ 2 سال تک جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم رہے تو مدینہ میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی اور تھوڑی دور رہتی تھی شہر سے، تو اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کوشش میں نے کی کہ میں جا کر اس کی خدمت کر آؤں، تو میں صبح کو فجر کے بعد فوراً نکل جاتا کہ جاؤں اس کی کوئی ضرورت ہو، نماز پڑھ کر فوراً اس کے گھر کی طرف جاتا، تو دیکھتا کہ میرے جانے سے پہلے کوئی اس کا انتظام کر دیتا، سر ساری اس کی ضرورتیں پوری کر جاتا، راشن بھی ہوتا، گھر بھی صاف ہو جاتا، پانی بھی بھر کر رکھ دیتا، تو میں حیران تھا کہ یہ کون شخص ہے جو آ جاتا ہے، تو میں ایک دن چھپ کر بیٹھ گیا نماز سے پہلے کہ یہ کون ہے جو آ کر اس کی، دیکھا میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں فجر کو سحری کے وقت، اور اس عورت کے گھر میں اس کے سارے دن کا انتظام کر کے، گھر بھی صاف کر کے، پانی بھی وہاں بھر کر، اور پھر اسے اس کو جو ضرورت ہے وہ پوری کر کے پھر آ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور یہ نہیں کر سکتا، اور ابو بکر اس وقت حاکم وقت تھے، 2 سال تک آپ خلیفہ رہے اور حکمران رہے، تو حاکم کا کام ہوتا ہے رعایا کی خدمت کرنا، اور حاکم کیونکہ کل قیامت کے دن حاکم سے صرف اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ساری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حاکم امین ہوتا ہے اور جو مال ہوتا ہے بیت المال کا یا سرکاری، یہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے اور وہ امانت پوری عوام کی ہوتی ہے، تو اس لیے کل قیامت کے دن ایک گریبان ہوگا اور کروڑوں اور لاکھوں ہاتھ ہوں گے، کس کس کو حساب دے گا۔ دنیا میں اگر مزے بھی کر لے، عوام کا مال اگر وہ جمع بھی کر لے، تو سارا تو قبر میں لے کر ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں تو اکیلا جانا ہے، تو کل قیامت کے دن پھر یہ سارے ہاتھ ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے، اگر کسی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کسی کا حاکم بن گیا، یہ صحیح حدیث ہے، کوئی ایسا حاکم بن گیا اور حاکم بننے کے بعد اگر اس نے رشوت لے کر یا سفارش کے ذریعے کسی ایسے کو ایسا عہدہ دے دیا جو اس عہدے کے قابل نہیں تھا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے حاکم کا نہ روزہ رکھنا اللہ کو قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، اور نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، اور نہ اس کی کوئی نیکیاں قبول ہیں، حتیٰ کہ یہ مرے گا اور پھر کل قیامت کے دن لاکھوں ہاتھ ہوں گے اور اس کا گریبان ہوگا، اور ایسے حاکم کے بارے میں پھر پوچھ ہوگی۔ اسی لیے سلیمان جو امی خاندان میں جو حاکم بنے تھے، تو ان میں بہت سے باپ بھی، عبد الملک بھی حاکم تھا، اور پھر ان کے چار بیٹے بھی حکمران بنے، تو اور پھر آخر میں عمر ابن عبد العزیز جو ان کے داماد تھے وہ بھی حکمران بنے۔ تو عمر ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان حاکموں کو دفنایا ہے کہ جو تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کرتے تھے، ان میں کوئی حاکم ایسا نہیں تھا، سلیمان ہو، ولید ہو، عبد الملک، اور لاکھوں مربع میل پر، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت تھی، یعنی اتنے تہجد گزار، اتنے نیکوکار، لیکن رعایا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، ظلم کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے ان چاروں کو قبر میں اتارا، قبر میں اتار کر میں کفن ہٹا کر جب دیکھتا تھا تو ان کے چہرے قبلہ سے پھر جاتے تھے، یہ میں اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ کر چکا ہوں۔ تو یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جب دفنایا جائے تو میرے چہرے کو بھی دیکھ لو۔ تو عمر بن عبد العزیز نے 2 سال حکومت کی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آ گیا تھا کہ اپنا سب کچھ پہلے بیت المال میں جمع کر کے پھر تخت پر نشین ہوئے تھے، پھر تخت پر بیٹھے تھے، اور ایسی حکمرانی کی تھی کہ پورے ان کے دور حکومت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اس اگر حاکم اچھا ہو تو پھر رعایا بھی خوش ہوتی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کا ایک مسلمان حاکم کو پتہ چل جائے تو مجھے نہیں لگتا کوئی تیار ہو، عوام مجبور کریں گی کہ آئے آپ حکمران بنیں اور آپ ہماری خدمت کریں، اگر اس حساب و کتاب کا پتہ چل جائے تو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ تیار نہیں ہوتے تھے، زبردستی صحابہ ان کو بٹھاتے تھے، زبردستی ان کو تیار کیا جاتا تھا، اور پھر وہ اپنے ان عہدوں کے ساتھ وفا کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ وفا کیا۔ آج کے درس میں اسی کا خلاصہ ہے۔ وقال الملک اتونی به، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے۔ فلما جاءہ الرسول، جب قاصد پہنچا ان کے پاس، قال ارجع الی ربک، کہا یوسف علیہ السلام نے لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس، فسأل ہو اس سے سوال کر، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیا تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے، میرے رب سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہا بادشاہ نے ان عورتوں سے تمہارا کیا معاملہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ قلنا حاش للہ، سب عورتوں نے کہا اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں دیکھتے یوسف میں کوئی برائی، کوئی گناہ۔ قالت امرأة العزیز، اب بول پڑی زلیخا، عزیز مصر کی بیوی، الان حسحس الحق، اب وقت آ گیا ہے کہ حق ظاہر ہو جائے، فیصلہ ہو جائے حق۔ انا راوتہ عن نفسی، اور حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے، انا راوتہ عن نفسی، میں نے ہی پھسلانے کی کوشش کی، میں نے ہی اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن اس کو میں نے سچا ہی پایا، وہ اپنے ہر معاملے میں سچا ہے حضرت یوسف۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ تاکہ یہ جان لیں، انی لم اخنہ، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، خائن نہیں ہوں، بالغیب پیٹھ پیچھے، وان اللہ اور بے شک اللہ، لا یہدی کید الخائنین ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا خیانت کرنے والے کو، وما ابرئ نفسی ان النفس، اور ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے وما ابرئ نفسی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس پاک دامن ہے، میں پاک دامنی کا دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس نفس پر اللہ رحم کر دے، یہ اللہ ہی کی کرم نوازی تھی کہ اللہ نے مجھے بچایا، اس میں میرا کمال نہیں ہے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وقال الملک اتونی بھی، جب یہ سارا معاملہ ہوا تو بادشاہ نے کہا لے آؤ یوسف کو، واستخلصه لنفسی، اور میں اس کو خالص کر لوں گا اپنے لیے، اپنے لیے یعنی اس سے جو مملکت چلانی ہے اس سے وہ کام لوں گا، فلما کلمہ، پھر جب آپس میں بات چیت کی عزیز مصر نے، بادشاہ نے اور یوسف علیہ السلام نے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا آج کا دن ہے، آج کا دن کس لیے، انک الیوم، بے شک آج کا دن، لدینا مکین امین، ہمارے لیے ہے کیسا، امن والا، امانت والا، یہ آج کا دن ایسا دن ہے، قال جعلنی علی خزائن الارض، اور کہا کہ بنا دیا جائے مجھے خزانوں کا مالک، یعنی یہ جو امور ہیں میرے سپرد کر دیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دیا ہوگا کہ آپ اس کو قبول کریں تاکہ آگے اس نظام کو چلانا ہے، انی حفیظ علیم، بے شک میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور جانتا بھی ہوں کہ اس کو کیسے چلانا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، رہے جہاں چاہے، کچھ عرصہ تو جیل میں گزارا لیکن اب بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ ایسا کہ اب جہاں مرضی ہے وہ جا کر رہ سکتے ہیں، اس کو زمین کا میں جہاں بھی اس کا جی چاہے، يَتَبَوَّأُ، اپنا ٹھکانہ بنائے، مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہے، جس طرح چاہے، نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت کا حصہ دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ضائع نہیں کرتے نیکوکاروں کے اجر کو، ولا اجر الاخرت خیر، یہ تو دنیا میں اجر ہے لیکن آخرت میں جو اجر ملنا ہے وہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، وقانو یتقون، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہاں تک یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی، اور یہاں سے آگے کا جو قصہ ہے، جو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے محتاج بن کر آئے، یہاں سے آگے پھر اس کا ذکر ہوگا، دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے،
الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، آمين آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.